واسه خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشره، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشره، فقه شریعت و طریقت کا مجموع مدنی مذاکرہ.
الہی آ گیا رمضان کا آخری اشرا، رہائی نار جہنم سے ہو عطا.
سنا تھا کہ یہ فیضان مدینہ ایک جگہ ہے، باہر میرے دوست ہیں وہ باہر مسجد وغیرہ میں بیٹھتے ہیں اعتکاف، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سے زیادہ تر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، لیکن یہاں پر آ کے جب دیکھتے ہیں تو کافی کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی، جو ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل، یہاں پہ اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے. یہاں پہ آ کے بندے کو پتہ لگتا ہے کہ انسان نے کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، کس طرح بات چیت کرنا ہے. نیت کی انشاءاللہ اگلی لائف اچھی گزارنی، دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے اور ساتھ اس کو بھی لے کے چلنا ہے، آخرت کو بھی لے کے چلنا ہے.
یہاں پر جو ہے الحمدللہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی بھی ہے اور ساتھ میں سیکھنے سکھانے کا جو ہے موقع بھی ہے. ظہر کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھنے کا جو ہے عملی طریقہ کار بتایا گیا. آج جو ہے وہ عالم صاحب نے جو طریقہ کار بتایا ہے اس کے بعد آئندہ زندگی میں انشاءاللہ کوئی شک و شبہات جو ہے وہ نہیں رہیں گے. وہ جو میرے اندر سیکھنے کی خواہش تھی، وہ جو جذبہ تھا، اس جذبے کی تکمیل ہو گئی ہے.
ہم نے طریقہ کر کے دکھایا تھا نماز پڑھنے کا، بہت چیز سب چینج ہوئی ہماری اس میں. جیسے کہ پہلے میں ماتھا پہلے رکھتا تھا، پھر ناک بعد میں، ابھی سمجھ میں آیا پہلے ناک رکھنا ہے پھر بعد میں ماتھا رکھنا ہے. جیسے کہ اللہ اکبر کرتے ہیں اس میں میں ایسے کرتا تھا، اب انہوں نے بولے ایسے کرنا ہے. کیسی قبول ہوئی ہوں گی ہماری نماز، اس چیز کا ڈر لگا تھوڑا بھی کہ ہماری نماز قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. یہ نہیں تھی کہ میں یہاں پر آ کے سیکھوں گا نماز پڑھنے کا، وضو کرنے کا، غسل کرنے کا طریقہ، کیونکہ میں چاہتا تھا یہ تھا کہ مجھے کوئی یہاں پہ سکھائے مجھے.
فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس یہاں پر. اس سے پہلے میں نے اعتکاف کیا لیکن وہ کسی اور مسجد کے اندر. خادی عمران صاحب کے بیان ہے، انہوں نے بہت زیادہ مطلب میرے اندر ایک چینج لایا ہے. امپورٹینس آف پیرنٹس، ٹھیک ہے، اور وے آف لیونگ لائف، کس طرح سے ہم لوگوں نے جو زندگی گزارنا ہے، کس طرح سے ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ. یہاں پر آنے کے بعد مجھے یہ پتا چل چکا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنی زندگی کو جینا کس طرح سے. یہاں پر آگے ماشاءاللہ یہ ذہن بنا ہے کہ انشاءاللہ آپ جو ہے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے.
میرا نام جمیل چشتی ہے اور میں اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں. میں لیکچرر ہوں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تقریباً کوئی پچھلے 8 صدیوں کی ہسٹری ایجوکیشن میں نے اسٹڈی کیا، تو یہاں دعوت اسلامی کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نو ڈاؤٹ اس میں جو ہے نا وہ جدیدیت بھی ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی تعریف بیان کر سکوں. جب بھی میری یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ یہ دعوت اسلامی کا جو پیغام ہے، یہ جو اسلام کا پیغام اصل چہرہ جو ہے نا لوگوں کو ہم نے بتانا ہے. میرا جو ایک آئیڈیا تھا وہ مجھے دعوت اسلامی میں مہیا کیا، تو انشاءاللہ میں اس کے لیے یہاں سے جو ہے نا اپنا زندگی کا سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایسے بچوں کو دیکھا کہ جو بالکل مطلب اپنے سیدھے راستے میں نہیں تھے، والدین کے نافرمانی پہ تھے، جیسے وہ فیضان مدینہ میں آتے ہیں آہستہ آہستہ ان کے سروں پہ امام آ جاتے ہیں.
الحمدللہ میرا پہلا اعتکاف ہے یہاں پر. الحمدللہ ایک سال ہوا ہے کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جائیں اور حضرت صاحب سے ملاقات فرمائیں. یقین جانے یہاں پر میں نے عاشقان رسول کو تڑپتے دیکھا ہے. جینے کا جو میرا مقصد تھا وہ مجھے پتا چلا ہے کہ واقعی انسان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. وہ یہی ہے کہ وہ رب کی عبادت کرے. اور یقین جانے میں نے امیر اہل سنت کو دیکھا ہے کہ واقعی ان میں جو غم رمضان ہے اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرمائے. ہم اگر قبر میں جائیں تو بس وہاں پر ہمارا جو ہے بیڑا پار ہو جائے.
پہلی دفعہ آیا ہوں، دو بھائی لے کر آئے ہمارے کو یہاں پہ نا، دو بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. جی ہاں، میرے سگے بھائی دو. فضول کے میں ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا، ان کے یار دوستوں کے ساتھ گھما پھرا، یہ کیا وہ کرا، لڑکیوں کے چکر میں بھی پڑا، کافی بائکیں ریسنگ وغیرہ ہر چیز ہی کیا ہوں میں، گانے باجے ڈانسر بھی تھا میں. گناہ تو بہت کر لیے، نیند تو آتی نہیں تھی ہمارے کو. بس اللہ پاک سے اس دن سے توبہ کرا. میں نے بولا اعتکاف میں مجھے لازمی جانا ہے. دل میں خوشی سے جاگ رہا ہے کہ میں کیسا تھا ابھی کیسا ہو گیا. بہت رونا آتا ہے، جب دعا ہوتی جب جب رونا آتا ہے. دل سے سوچتا ہوں کہ کیا تھا میں، کیا ہو گیا. ابھی 10-15 سال پہلے اگر یہ کام شروع کر دیتا تو میں آج کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہوتا.
رمضان شریف کا آخری ایام امیر سنت بہت غمگین ہوتے ہیں. ہر مسلمان کو اس کا غم کرنا چاہیے کہ اتنا با برکت مہینہ ہے کہ اس میں نیکیاں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور گناہ گاروں کی بخشش کا ذریعہ ہے. باقی جو اس کی قدر جانتا ہے وہی جانتا ہے. کامل ولی ہیں وہ، اس کی قدر جانتے بھی ہیں اور ہمیں سکھاتے بھی ہیں. جو امیر سنت نے جس انداز سے اس امت کو غم رمضان دیا ہے نا، لوگوں کو یہ یاد رہے گا.
حاجی عمران اتاری صاحب جو اساں کے بیان دینو انہوں میں ہونا صاف صاف چاہو جو جوانی جی جکا عبادت آ اوہا जेका पोढ़ाय जी इबादत खां है उहा हज़ार दफ़ा बहितर आहे ऐं जेको जेको पंहिंजी जवानी खुदा जी राह में निशावर करे छॾे थो त खुदा उन जी पल पल प्रशा उन जी घड़ी घड़ीअ जो जेको अजुर ॾिए थो असांखे उनजो अंदाज़ो ई नथा लॻाए सघूं त खुदा असां सां केतिरो महिरबानी थिए थो छो त जवानी जेका हूंदी आहे उन में गुनाहनि जो चइनी पासनि ना जेको आहे सो शैतान असांखे छिकींदो आहे जवानी में ऐं पोढ़ाइप में असां खां गुनाह कोन थींदो आहे न असांजूं अखियूं सही नमूने कमु कंदियूं आहिनि जो कंहिं ॾे ॾिसी सघनि ऐं न असांजा हथ सही नमूने कमु कंदा आहिनि जो कंहिंखे ईज़ाए सघनि ऐं न ई असांजा पेर सही नमूने कमु कंदा आहिनि जो चोरीअ जी राह ॾे या ॿी कंहिं राह ॾे वधी सघनि तंहिंजे करे असांखे पंहिंजी जवानी नेक कमन में ऐं भलाइन में गुज़ारणु खपे।
आज के बयान सुन के हमें दिल खुल गई, हम खुद एक दूसरे गले मिल रहे हैं, हमारी नींद नींद चलेगी। इमरान अंसारी भाई ने ऐसा अच्छा बयान किया, पार्वा में घर जाकर अपने बच्चों को सबको नमाज पढ़ाई, सबको फैसला बंदी लेके आऊंगा।
रोंगटे खड़े हो गए थे, बस जो आखिर में जो उन्होंने सबसे मुसाफा करवाया, गले मिलवाए, एक दूसरे से मुस्कुरा के बात करने को कहा, बस दिल ठंडक ऐसी आ रही थी। अगर दावत इस्लामी ना होती तो हम लोग पता नहीं किधर खुआर हो रहे थे, कहाँ भटक रहे होते। यहाँ पर आए तो हमें पता चला है कि भाई जन्नत की कुड़न पैदा हो रही है, यहाँ पर कब्र से डर लग रहा है, कब्र की तैयारी की फिक्र हो रही है, हमें नमाजों की फिक्र हो रही है। जी दाढ़ी रखने की इंशाल्लाह ताला नियत मैंने पक्की कर ली, अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाया मुझे। यहाँ से जाके ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम जंगल में आ गए कैसे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दिल लगा हुआ है और पहला काम जो होगा बस माफी मांगेंगे इंशाल्लाह ताला अपने वालदैन से, गुनाह जो हुए हैं जो अनजाने में हुए हैं उन सब से माफी मांगेंगे। बाबा की बारगाह में ये सवाल है कि अगर जैसे अभी रमजान का अशरा चल रहा है और हम सुन रहे हैं कि अल्लाह पाक जो है बनू कल्ब की जितने बकरियों के बाल हैं उस तरह लोगों को उनकी बख्शीश और मगफिरत फरमाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बख्शीश और मगफिरत हो गई है?
माय नेम इज मोहम्मद इस्माइल अजीज अत्तारी, आई एम फ्रॉम टोरंटो कनाडा एंड आई एम हियर फॉर 30 डेज एट द कॉफ एंड इंशाल्लाह स्पेंड एज मच एज टाइम आई कैन विद माय मुर्शिद। बट माय इंटेंशन हियर वाज टू मीट बापा एंड टू स्पेंड एज मच टाइम एज आई कुड विद हिम। आई नो इट्स फार, आई नो इट्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस यू हैव टू डू, बट फॉर योर मुर्शिद यू नो एनीवन इज विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड who knows when we're going to be alive and how long we're going to be alive. The life before was just work, just mainly spend time during work and pretty much chasing the dunya. Nigran Ashura's Bayan, honestly, I would have to say he has so much energy in his talks and in his bayans. A lot of times I don't understand what Nigran Ashura is saying, but I just feel the energy from him.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Main jahil tha, jahalat mein tha. और ऐसे समझें कि अगर जो यूं कहा जाए कि अंधा और बहरा और गूंगा था, मैंने तकरीबन 7 मुल्क कमाए, दुनिया में बहुत कुछ देखा, मुझे परेशानियों के अलावा कोई चीज हासिल नहीं हुई, दुनिया ढूंढते ढूंढते यहाँ आके पहुंचा हूँ। अब मैं अपने आप में बहुत चेंजिंग और खुशी महसूस करता हूँ। मुझे सिर्फ 4 दिन हुए हैं इस माहौल में आए हुए, 37 साल मेरी उम्र है, मैंने कभी जिंदगी में तराबी नहीं पढ़ी और ऐसे समझ लें कि मुझे नमाज नहीं आती, मुझे वजू करना नहीं आता, मुझे कुछ चीज नहीं आती। चांद रात के बाद हजरत साहब के हाथ पे हाथ रख के बैत करूंगा और नमाज सीखने के लिए मैंने फॉर्म जमा कर दिया है।
मैं बहुत गुनहगार हूँ अपने वाले साहब का, बहुत बुरे काम किए हम लोगों ने जिंदगी में, किसी ने नहीं मुझे कहा, मेरे वाले साहब ने भी नहीं कहा, यहाँ पे आए मदनी चैनल देखा, इस दफा बस खुद ही नीयत बन गई और अल्लाह ताला ने यहाँ भेज दिया। यहाँ पे आके मैंने देखा कि बाबा जी वो वाहिद बंदे हैं जो देते हैं। यहाँ पे आके सुबह जब मैंने बयान सुना निगरान शुरा का, जवानी कैसे गुजरती है, यकीन करें रूह काम की मेरी, कि हमने किया क्या सारी जिंदगी, बर्बाद कर दिया जिंदगी। मेरी वालदा ने फोन किया कि ईद पे बेटा घर आना है, मैंने कहा अम्मी जी बहुत ईदें आपके साथ गुजारी, ये ईद बाबा जान के नाम, बाबा जान के साथ काफले में जाएंगे, काफले में जाएंगे, जवानी इन्हीं सुन्नतों पे गुजारेंगे जो सिखाई है। वो जो 72 इनामात का रिसाला है वो रोज जो फिल करते हैं ना, तो पता लगता है कि कुछ किया आज दिन में। वहाँ सारा दिन टीवी गाने बाजे इधर उधर सिगरेट उसमें गुजार दी। पहले खुशियाँ मिलती थी लेकिन वो खुशियाँ किसी काम की नहीं थी। जब उन्होंने कहा ना कि अपने वालदैन को मैसेज करें, तो मैंने अपने वालिद साहब को मैसेज किया कि मेरे प्यारे बाबा जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरे से जो गलतियां कुताहियां हुई हैं जिंदगी में उन्हें माफ कर दें। तो मेरे वालिद साहब ने आगे से बोला, बेटा मैं चाहता ही ये था, मैं चाहता ही ये था।
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चलते हैं अमीले सुन्नत के सवालात उनके जवाबात की तरफ।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊदु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. زیاد درود سلام پیج نمبر 5 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 16 جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی. صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو چالیس کے ماہ رمضان المبارک کی آج 25 رات ہے. عالم مدنی مرکز فضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان جمع ہیں, معتکفین کی باہریں ہیں, اعتکاف کی باہریں ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عبداللطیف رکی اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. اگر کوئی عورت اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے 4 عدد سرنج کا خون نکلوائے کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟
خون ٹیسٹ کے لیے نکلوائے یا خود بخود نکل آئے, زخم ہو جائے, اس سے خون بہے, ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عاطف اتاری بارسلونا اسپین سے عرض کر رہا ہوں. آنکھوں کے مرض کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں.
ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر 5-10 انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرے. نیز فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر اسی طرح انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرے, انشاءاللہ آنکھوں کی روشنی برقرار رہے گی. یا شکورو اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو تو 41 ٹائم پڑھ کر پانی پر دم کر کے آنکھوں پر یہ پانی ملیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر لگائیے. یہ عمل عمر بھر جاری رکھیے, انشاءاللہ عز و جل بینائی کی کمزوری دور ہوگی, نیز سفید اور کالے موتیے سے بھی حفاظت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عبدالحمید بات کر رہے ہیں پتو کی سے. مسئلہ یہ ہے کہ جو پائے ہوتے ہیں جانور کے جس طرح بکرے کے ہیں یا گائے وغیرہ کے ہیں, ان کے بال جلا کر ان کو پکا کر کھاتے ہیں, ان کی جلد جو ہوتی ہے اتارنا ضروری ہے یا یہ کھا سکتے ہیں؟ جو جلد ہوتی ہے
کھا سکتے ہیں. حلال جانور کا چمڑا کھانا بھی حلال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کس درخت کے نیچے بیٹھنا فائدہ مند ہے اور کس درخت کے نیچے بیٹھنا نقصان دہ ہے؟
کس درخت کے نیچے بیٹھنا فائدہ مند اور کس درخت کے نیچے بیٹھنا نقصان دہ؟
ہو سکتا ہے کوئی اس کی طبی وجوہات ہوں کہ فلاں درخت کے نیچے بیٹھنا صحت مند, صحت کے لیے مفید ہو, کسی درخت کے نیچے نقصان دہ ہو.
کسی درخت کے نیچے بیٹھنا ہمارے لیے منحوس ہو سکتا ہے, ایسی کوئی صورت بنے گی؟
منحوس نہیں ہو سکتا, یہ مطلب بدشگونی اسلام میں نہیں ہے. طبی طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی درخت کے نیچے فائدہ کم ہو, کسی کے نیچے زیادہ ہو. بعض درخت تو کھا جاتے ہیں نا, ان کی وہ شاخیں ہوتی ہیں ایسی ترکیب کی کہ وہ مطلب اتر کے وہ یہ پکڑ لے گی بندے کو, ہو سکتا ہے دبوچ لے, بعض ہوتے ہیں مطلب ایسے درخت میں پائے جاتے ہیں جو پرندہ یا جانور اس طرح وہ کھا جاتے ہیں. انسان تو کہاں اس کے ہاتھ میں آئے گا, جنگلات میں وہ ایسے بھی پائے جاتے ہیں درخت. یعنی یہ کتابوں میں لکھا ہے, دیکھا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد بلال اتاری ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ بعض اوقات مصیبتوں وغیرہ میں ہم شکوہ کر دیتے ہیں, یہ ارشاد فرمائیں کہ ایسا کیا کریں کہ بس اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں.
ہاں یہ تو ہے کہ شکوہ بعضوں کا تو ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ اللہ پر بندہ اعتراض کرتا ہے, یہ شکوہ یہ شکایت تو کفر ہے. جبکہ اللہ تعالی سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے کہ یا اللہ تو نے میرے بچے کو مار دیا, تجھے اس کی رحم نہیں آیا, اس طرح کے جملے بولتے ہیں نعوذ باللہ, اس میں تو رحم نہیں آیا, اس کا مطلب اللہ کو ظالم قرار دیا معاذ اللہ, تو یہ بھی کفر ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پر تو اعتراض کرنا یہ تو بہت خطرناک ہے. ویسے شکوا شکایت یہ ہوتی ہے کہ بلا ضرورت اپنی پریشانی کا دوسروں پر اظہار کرنا کہ آج میرا ہر صبح سے سر درد کر رہا ہے. اب وہ کیا کرے گا, دور کر دے گا درد جس کو آپ کہہ رہے ہیں. ہمدردی لینے کی بات ہوتی ہے, آج ساری رات مجھے یار نیند نہیں آئی, وہ پڑوس میں عمارت بن رہی تھی, تھکا ٹھک لگی ہوئی تھی, آوازیں بہت آ رہی تھی. متکفین بھی ہو سکتا ہے اس طرح بولتے ہوں گے, یار بہت اجالا ہوتا ہے یہاں, وہ بالکل قریب قریب لوگ سوئے ہوتے ہیں, جگہ تنگ ہے, مجھے تو نیند نہیں آ رہی یار. یہاں تو ضرورت ہے تو بولنے میں حرج نہیں ہے. عام طور پہ بلا ضرورت بولنے کی خاطر یہ بول رہے ہوتے ہیں, یار یہ کھانا جو ہے نا یار پتا نہیں کیسا ہے, ذرا پیٹ خراب ہو گیا. ارے بھائی کھانا اچھا ہے, تمہارا پیٹ خراب ہے, تو زیادہ بغیر چبائے نگل لو گے پیٹ تو خراب ہوگا نا. چبا چبا کر اچھی طرح چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر جب تک ایک لقمہ پورا نگل نہیں لو گے دوسرا لقمہ ڈالنا نہیں ہے, اس طرح کی احتیاطیں ہوں گی. اور تھوک جو ہے لعاب, ہضم کرنے والا لعاب, یہ اچھی طرح چباؤ گے تو ملے گا نا, اندر مکس ہوگا, اندر جا کر وہ ہضم ہو جائے گا, پیٹ آپ کو خراب نہیں ہوگا. لیکن ہمارے یہاں جس طرح کھانے کا انداز ہوتا ہے, وہ بوٹی بھی اد چبی نگل لیتے ہیں, دانتوں کا ہم آنتوں سے لیتے ہیں, پھر بولتے ہیں کہ پیٹ خراب ہو گیا, کھانا صحیح نہیں مل رہا, یہاں پیٹ ہمارا خراب ہے. جلدی ہوتی ہے نا, رش ہوتا ہے, جلدی جلدی میں لالچ میں ہرس میں بندہ کھا لیتا ہے, پھر آزمائش میں بھی آ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوبارہ دیکھے اپنی بیماری کا پریشانی کا بلا ضرورت کسی کے آگے تذکرہ نہ کیا جائے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, اور بلا مصلحت اس طرح کسی سے جو شکایت کرنا بتانا یہ صبر کے خلاف ہے, اور صبر کا ثواب اس سے ضائع ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ بے صبری ہے. صبر تو یہ کسی کو نہ بتائے. ہاں ڈاکٹر کو ضرورتاً بتا رہا ہے کہ دوا لینی ہے اس سے, یا ماں باپ کو, یا ضرورت ہے کوئی وجہ ہے بتانے کی, یا کسی دوست کو بھی بتانے کی وجہ ہے کہ نہیں بتائے گا تو اس سے کوئی ہے مسئلہ اس لیے بتائے گا, تو وہ ایک الگ صورت ہے. یہ شکایت نہیں ہے, یہ بے صبری بھی میں نہیں آئے گا. تو جتنی ضرورت ہے اتنا بتائے. بعضوں کا جھوٹے موبائل کی بولتے میرا سر پھٹ رہا ہے, پھٹ رہا ہے تو بہت شدید درد کو بولتے ہیں, بس سر کا درد ہے, درد ہو رہا ہے سر میں یا ہو رہا تھا, بتا دیا اگر بلا ضرورت بھی تو گناہ نہیں ہے مگر اچھا بھی نہیں ہے, ثواب اور فضیلت سے محرومی ہے. کسی ایک کو بھی نہ بتائے ہے بڑا مشکل ہے, خاص دوست کو تو بندہ بتاتا ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی, تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, حضرت سیدنا احنب بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات سو نہ سکا. میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکا. اس بات کو میں نے تین بار دہرایا، ریپیٹ کیا. اس پر انہوں نے فرمایا تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی، حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں. اگر جو دیکھنے والوں کو معلوم ہو، مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا، غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حافظ محمد سخاوت علی اسپین کے شہر بریانہ سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم اپنے دوستوں وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ صحیح بات قبول کر لیتے ہیں اور بعض لوگ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں، چاہے صحیح ہوں یا غلط، اس کا کیا حل ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا.
آپ کی بات جیسے کہ وہ صحیح ہے اور سامنے والا اڑی کر رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے. اب اس کی تو دو صورتیں نا، کہ ایک صورت تو یہی ہے کہ آپ کے نزدیک وہ بات صحیح ہے، اگلے کے نزدیک صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ مان نہیں رہا اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ ضد کر رہا ہے. تو یہ تو تیسرا کوئی سمجھدار آدمی ہی جو اہل علم ہو انصاف کر سکتا، وہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ دونوں میں سے صحیح کون ہے اور ضدی کون ہے. نہ اپنی بات منوانے کے لیے بار بار بولنا تو ضد کرتا ہے، تو ضد کرتا ہے، تو ضد کرتا ہے، تو یہ کہنے والا بھی تو ضد کر رہا ہے کہ میں جو کہتا ہوں بس وہی صحیح ہے. تو اس لیے یہ تو فیصلہ مشکل ہے. اچھا البتہ بعض اوقات عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ میں نہ مانوں، اور ان کی یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہار قبول کرنی نہیں ہے. تو اپنی غلطی ہے تب بھی اس کو غلطی کو تسلیم نہ کرنا اور بالکل یعنی کہ یہی کہہ جانا کہ میں صحیح ہوں، تو پھر یہ کہ یہ جھوٹ کی بھی صورت بن رہی ہے کہ اگر واقعی ہے وہ سمجھتا بھی ہے کہ میں ہوں تو خطا پر، لیکن پھر بھی یہ نے کہنا کہ نہیں میں نے صحیح کہا، تو ظاہر یہ جھوٹ ہوا.
یہ معاشرے کا ایک ناسور ہے جس کی طرف آج ابھی جیسے سوال بڑھا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بعض اوقات غلطی کی نشاندہی کرنے کا جو انداز ہے وہ غلط ہوتا ہے، جس سے سامنے والا قبول نہیں کر پاتا؟
ہاں ایسا بھی ہوتا ہے بالکل. تو اپنے انداز کو بھی پیش نظر رکھے. پھر وہی بات جو میں نے کی کہ خود ہوتا بازو کا دینا، خود بھی تو ضد کر رہا ہوتا، اس سامنے والے کو ضدی قرار دے رہا ہوتا ہے، وہ بےچارا کیسے مانے کہ آپ کی بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، کیوں مانے گا؟ تو یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے بہرحال ایسے موقعوں پر نرمی سے کام لیا جائے. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، نرمی اور آسانی میں کامیابی ہے.
اچھا کسی کی غلطی کی نشاندہی کرنے میں بندے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ کہ میں منوا کے دم لوں گا، یا میرا کام صرف اتنا ہے کہ اس تک میرے نزدیک جو غلطی وہ غلطی پہنچا دوں، آگے مطلب کہ میں مزید نہ بڑھوں؟ کیونکہ عموماً جو لڑائی اور ضد ہے نا، یہ اس میں ہوتی ہے کہ یار آپ مان کیوں نہیں رہے ہو. اگر اگلا اپنی اس کی غلطی جو سمجھتا ہے پہنچا دے، اس تک پہنچ گئی، تو اب یا جب تک یہ غلطی مان نہ لے تب تک بحث کرنی ہے، یا کوئی اور طریقہ ہے؟
اب وہ بھی جیسا معاملہ ہے. اب جیسے کہ اس کی کوئی چیز اس نے دی ہے، اس کو 100% یاد ہے کہ میں نے دی اور یہ انکار کرا تو نے دی کب تھی، تو ظاہر ہے وہ بیچارہ فائٹ تو کرے گا نا اپنے حق کی وصولی کے لیے. جیسا ہی معاملہ ہو یا کوئی بات ایسی ہو جو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا یا میں نے نہیں کہی, لیکن یہ ضد کر رہا کہ نہیں آپ نے کہی ہے, اور یہ بےچارا کہے جا رہا کہ میں نے نہیں کہی. تو یہاں بھی اب اپنے حق کے لیے وہ لڑ رہا ہے. تو ابھی جیسی بات, تو اس میں بہرحال ہر معاملے میں اگر نرمی, حکمت عملی ہو, دانائی ہو, یا کوئی ایسی بات اہم نہ ہو, تو پھر اس پر لمبی چوڑی نہ کرے بندہ, ٹاپک چینج کر دے. کہ پھر یہ کس طرح بغض اور عداوتیں بھی بعض اوقات دلوں میں جنم لیتی ہیں.
کیا اس موضوع میں کہیں غیبت کا اندیشہ بھی رہتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے کسی کو منایا, وہ مانا نہیں, یہ میرے اس کے آپس کی بات ہو گئی, وہ نہیں مانا.
اچھا پیچھے سے جب بھی
میں کہیں بیٹھا ہوا میں, وہ اس کی بات چھوڑو یار, ضدی آدمی, ضدی, میں نے مجھے پتا ہے نا ضدی آدمی یار, میں جانتا ہوں نا, میں نے کوشش کی نہیں مانتا بھائی. تو کیا اس میں کچھ غیبت کی صورت ہے؟
غیبت کی تو اس صورت میں کہ وہ مطلب واقعی وہ جھوٹ بول رہا تھا اور نہیں مان رہا تھا, اور تہمت کی صورت بھی ہے کہ وہ بےچارہ برسر حق تھا, حق پر تھا, اس لیے وہ نہیں مان رہا تھا. تو اس کو اس طرح ضدی اور یہ نہیں مانتا, اور تو یہ پھر تہمت کی صورت بن رہی ہے, جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ تو ہاں ہمیں ہمارے یہاں تو حسرہ نہیں کرتے یار, اب میرا فون تو اٹھاتا ہی نہیں ہے, وہ اس کو پتا چل جاتا ہے اس نے فون نہیں اٹھایا.
اب تو بابا بالکل نوینتا ہے, پتا نوینتا نوینتا بابا, میں آپ کو بتاؤں نوینتا آپ کو یہ ہے کہ جیسے یہ گھنٹی بج رہی ہے نا, اب جیسے میں اور حاجی امین بیٹھے ہوئے ہیں, حاجی امین اپنے ملا تھا اس کو, اب یہ گھنٹی بج رہی ہے, دیکھ حاجی امین گھنٹی جا رہی ہے, دیکھو دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں اٹھا رہا, دیکھ یہ نوینتا ہے. ہاں اتنی پہنچی ہوئی شخصیت ہے ادھر فون کرنے والا, کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ میرا فون دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں اٹھا رہا ہے.
کیسے پتا چلے دیکھ رہا ہے؟
نہیں یہی نا, یہ تو بولتا تبھی اتنا پہنچا ہوا آدمی ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ایسی ایسی لاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ.
فون اگر نہیں اٹھ رہا, یعنی کہ نہیں اٹھا رہا نہ کہا جائے, ہو سکتا ہے واش روم میں گیا ہو یا کوئی بھی اس کی عذر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ فون نہ اٹھا پا رہا ہو. تو اب یہ کہ فون نہیں اٹھ رہا یہ کہنا چاہیے, نہیں اٹھا رہا تو ایک فرد کو آپ وہ اٹیک کرے نا, کہ وہ نہیں اٹھا رہا فون, نہیں اٹھ رہا. اب یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا فون اٹھاتا پھر.
اس میں ہم نے کافی باتیں کی ہیں, اخلاقی طور پر ایک اگر آپ مناسب خیال فرمائے تو اخلاقی طور پر کیا یہ درست ہے کہ میں نے جیسے کسی کو کام دیا, اب وہ کام ہوا نہیں, اب میں اس کو فون کر رہا ہوں کہ بھائی وہ مطلب کہ کام ہوا یا نہیں ہوا, میسج کر رہا ہوں, اب کام چونکہ ہوا نہیں ہے, لہٰذا وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار ابھی کیا جواب دوں گا میں اس کو, جب کام ہو جائے گا تب جواب دوں گا, اب یہ سوچ کر یہ فون بھی نہیں اٹھا رہا, نہیں اٹھا رہا, میسج ریپلائی نہیں کر رہا, کہ کیا ریپلائی کروں, کام تو ہوا نہیں ہے. عمران نے یہی پوچھنا ہے کہ یار کیا ہوا, کام ہوا, تو یہ کہہ کر مطلب کہ جو تشویش پیدا ہو رہی ہے ہوا یا نہیں ہوا, اور وہ اس نیت کے ساتھ نہیں اٹھا رہا کہ ہوا نہیں ہے, ایسے میں اخلاقی طور پر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
اخلاقی طور پر تو یہی ہے کہ اگر کوئی مزید شر و فساد کا اندیشہ نہ ہو تو بتا دے کہ کام نہیں ہوا, لیکن یہ کہ بازو ایسا ہوتا ہے کام نہیں ہوا تو پھر سامنے سے آدھے گھنٹے تک لکھ
یہ الگ
پڑے گا, اور پھر وہ بے تکی سنائے گا. اب فون اٹھائیں گے تو بولے گا میں آ رہا ہوں, میرے کو ضروری بات کرنی ہے, اب دو گھنٹے تک گئے کام سے, اس وجہ سے بندہ کہاں اٹھائے گا فون.
صحیح ہے, دونوں طرف
فرصت کس کو یار اتنی,
دونوں طرف سے مسائل ہیں.
ہاں مسائل تو ہوتے ہیں
جی, ہاں درست
فرمایا. یا فون ہی پکڑ لیا تو ایک گھنٹے تک لگا رہے گا, جان نہیں چھوڑے گا, تو اس لیے وہ فون ہی اٹینڈ نہیں کر رہا, اس کا اٹھائیں گے تو پھنسیں گے. کوئی ایسا ٹاپک اٹکا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, اگلا فون نہیں اٹھا رہا تو اس سے لڑائی نہ کیجیے, کہ شرن کوئی ہر صورت میں واجب تھوڑی ہے,
نہ اٹھانا اس کا
حق ہے, اٹھایا بالکل مرضی اس کی.
ٹھیک
بابا, یہاں پہ بعض اسلامی بھائیوں کی عادت دیکھیے کہ فون نہیں اٹھا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے, تو وہ بعد میں میسج کرتے ہیں کہ آپ نے فون کیا تھا, معذرت میں وضو کر رہا تھا یا مدنی مشورے میں تھا, تو یہ جواب دل جوئی کا سبب بنتا ہے؟
ہاں اگر درست ہو تو جواب یہ دیا جا سکتا ہے. اب میسج میں وہ یہ کہ وہ آدھے گھنٹے اور دو گھنٹے والا مسئلہ ختم ہو جائے گا, مگر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے نا کہ یار چلو اس وقت فرصت نہیں تھی, میرا نمبر تو آ گیا نا, یہ مجھے بعد میں فون کر لیتا, کیونکہ وہ مس کال تو آ گئی نا اندر میں. تو مجھے دو دن ہو گئے ابھی تک فون ہی نہیں کیا اس نے مجھے, اور اس کا جب بھی آتا ہے میں فوراً ریپلائی دیتا ہوں. یہ بھی ہوتا ہوگا ابھی جیسا معاملہ, کیا کیا جائے, ریپلائی دینی چاہیے اخلاقی طور پر. جو ہر صورت میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ دو گھنٹے تک جان نہیں چھوڑے گا, یہ تو ایک نادر صورت ہے, ورنہ عام طور پہ ایسی صورت کم ہوتی ہوگی.
صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج پر سوالات کا سلسلہ ہے. عروج خان یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے سر پر پاؤں نہ رکھو کیونکہ سر پر قرآن ہوتا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟
بچپن سے سن رہے ہیں,
ایک نہیں 30 قرآن ہوتے ہیں. سنی ہے جو بات, وہ 30 پارے کے 30 ہو سکتا قرآن بولتے ہوں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. البتہ ایک مسلمان کے سر پر پاؤں رکھنا ایک ہے تھوڑا توہین آمیز حرکت ہے. اب جیسا موقع ہوا, چھوٹا بچہ ہے سویا ہوا تو اس سر پہ لاتے ہمارے گھر میں, آپ کو مزہ آئے گا جو میں گیا. تو بہر لے کے سر میں کوئی قرآن کریم کی آیت بھی نہیں ہے, پورا قرآن ہونا اور بات ہے.
کوئی اچھی طبیعت و مزاج کا ہوگا تو جھومے گا, ورنہ بچے کی لات مارنے پر بھی جو یہ کرے گا.
جیسے چھوٹے سے بالکل سال دو سال کے بچے جو ہوتے ہیں, اگر یوں لیٹا ہوا یہ خود اور پیچھے سے بچہ پیچھے لیٹا ہوا یوں پاؤں ہلا اور اس کا پاؤں لگ رہا, تو مزہ تو آئے گا نا, بچے کے نر نر پاؤں لگے.
بھائی کل دکل صحیح, لیکن میں نے بابا عجیب لوگ بھی دیکھے.
عام طور پر سر پر کوئی پاؤں رکھتا نہیں ہے, لیکن یہ کہ جگہ تنگ ہو نا تو یہ سوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے پاؤں سروں کی طرف ہوتے ہیں. جیسے یہاں اتنے سارے معتکفین ہزاروں یا مدنی قافلوں میں بھی اس طرح یہ سوتے ہیں تو پاؤں سر کی طرف, اور جگہ اور تنگ ہو تو سر پہ لگتا بھی ہوگا کبھی کبھی پاؤں, یہ بھی ہوتا ہوگا. دوبارہ لے کے قرآن نہیں ہے سر میں.
اچھا یہ
مارنا اور چیزیں, سر پہ پاؤں رکھنا اور لگانا اور چیزیں.
اچھا
وہ تو ہاں چلیے
نہیں آپ فرما.
نہیں آپ کچھ اور تھا.
اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات چلی ہے یہ اجتماعی طور پر جب لوگ سوتے ہیں تو بعضوں کی بیچاروں کی طبیعت ہوتی ہے, یہ سوتا ہے تو کہیں اور اڑتا ہے, اٹھتا ہے تو کہیں اور سے برآمد ہوتا ہے. تو ایسی طبیعت والے کے لیے وہ مطلب جگہ تنگ نے اوپر سے اس کو چاہیے سونے کے لیے میدان, ایک مبالغہ ہے. تو اب ایسی صورت حال کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ وہ تنگ ہوتا ہے, آس پاس والے تنگ ہوتے ہیں,
اور رکاوٹ ڈال دے نا, اگر دو ٹانگیں اپنی باندھ لینا
اللہ اکبر,
تو پھر سر پر بن جائیں گے تو اڑ نہیں سکے گا نا, تو یہ تیر نہیں سکے گا زمین پر. یا اپنے ساتھ تکیا باندھ لے
یا غصب
پیٹ پہ, اور کیا. تو اب حل پوچھ رہے تو میں حل دے رہا ہوں, میری عادت تیرنے کی نہیں ہے, میں ایک حل دے رہا ہوں. بس تیرتے کہاں کے کہاں نکل جاتے تیرتے ہوئے.
جی کال چلائیے.
میرا نام محمد طہٰ, میں افزا آباد سے بول رہا ہوں. میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے, تاک رات کو کون سے ایسے نوافل ہیں جن کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے, اور ان کا طریقہ بھی بتائیے.
اللہ اللہ, اب محمد طہٰ پر لاکھوں درود و سلام. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے طہٰ یاسین کہہ کر مخاطب کیا, اور ان کے معنی اللہ جانے اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے. تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں, تو یہ نام رکھنا منع ہے, بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے ناجائز ملک شد منع لکھا ہوا ہے. تو بہرحال منع لکھا ہوا ہے, تو آپ محمد طہٰ کے بجائے غلام طہٰ بن جائیں. ان کے جو غلام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے, خلق کے امام ہو گئے. اب غلام طہٰ بن جائے, اب محمد طہٰ نہ کہا کرے, طہٰ بھی نہ کہا کرے, غلام طہٰ.
اسی طرح بعض لوگ نام جو ہے وہ یاسین رکھتے ہیں، ایسا نام بھی رکھ سکتے ہیں؟
اس کو بھی غلام یاسین کر دیا جائے، یاسین نام نہ رکھا جائے، محمد یاسین بھی نہیں کہہ سکتے، غلام یاسین، غلام طہ، ہم محمد نام رکھ سکتے ہیں، اس میں لفظ غلام ملانے کی ضروری نہیں ہے. حضرت سیدنا اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شب قدر میں اخلاص سے نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ مطلقاً نوافل لکھے شب قدر کے لیے، اور تاکراتوں میں کوئی سی بھی تاکرات ہو سکتا ہے، شب قدر ہو جائے، لیلۃ القدر ہو جائے، جتنے اللہ توفیق دے بندہ نوافل پڑھے، کوئی اس کا خاص طریقہ نہیں لکھا.
کیا داماد کو زکات دے سکتے ہیں
اگر حقدار ہو تو؟
کاشف علی عطاری کوئٹہ بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. شہنشاہ سخن استاد زمان حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المناس ذوقِ نعت میں یہ شعر لکھتے ہیں. دل کے آئینے میں جو تصویر جانا لے چلا، محفل جنت کی آرائش کا ساما لے چلا. پیارے امیر علیہ سنت، کیا دل کا بھی آئینہ ہوتا ہے؟ اور دل کے آئینے میں ہم تصویر جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟
ماشاءاللہ، سوال بڑے اہتمام کے ساتھ ہے. دل کا آئینہ یہ محاورے ہیں، تو یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کا تصور دل کے اندر جمع ہوا، اور اسی یعنی ایسی کیفیت ہو کہ تصور خوب جمع ہوا ہو دل میں، محبوب کی یادوں میں گم رہتا ہو، تو یہ مطلب یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جب ان کی شفاعت سے جنت میں داخلہ ملے گا تو یہ جنت کی بھی ایک یعنی کہ سمجھو زینت ہے، یا یہ کہ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں اس کی برکت سے جنت میں داخلہ مل جائے گا، اس طرح کا مفہوم بنتا سمجھ میں آ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چھوٹا سا ہے منہ میرا اور بات بڑی سی ہے، اور بات بڑی سی ہے، کیا آپ میرے دل کی بستی کو بسا گے؟ کیا آپ میرے دل کی بستی کو بسا گے؟ یعنی یا رسول اللہ، منہ میرا چھوٹا مگر بات بڑی ہے. یہ بھی محاورہ ہے کہ بہت بڑی بارگاہ میں ہمت کر رہا ہوں بولنے کی، کہ بس اپنی یاد میرے دل میں ڈال دیجئے، بس میرا دل آپ کی یاد سے آباد ہو جائے، بس آپ میرے دل میں بسے رہے، یعنی آپ کی یاد بسی رہے، کاش ایسا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گاہک کا دکاندار کو بد دعا دینا کیسا؟
کیا سبب ہے یہ پتا چلے نا، کہ بعض صورتوں میں تو بد دعا دینی جائز تو ہوتی ہے نا. اب گاہک پر دکاندار نے ظلم کیا، اس کے پیسے دبا لیے، ناقص مال دے دیا، اور وہ اس کا عادی ہے، ظالم ہے، لوگوں کو ٹھگتا ہے، تو اب ایسا گاہک جو پھنس گیا، اس کو یہ پتا چلا گیا تو ایسا شخص ہے لوگوں کو بالکل یعنی کہ ٹھگ رہا ہے، چھین رہا ہے، تو ایسے کو بد دعا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ یہ کہ ایسے ظالم کو بد دعا دینے میں حرج نہیں ہے جس کی اصلاح کی امید نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
سجدے میں موت کی تمنا یا سجدے میں موت کی دعا مانگنا کیسا؟
کوئی حرج نہیں ہے، اچھی چیز ہے کہ کسی بھی نیکی کے نیکی کرتے ہوئے موت آئے تو سجدہ ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، خوش نصیبوں کو موت آتی بھی ہے سجدے میں، پرانے بزرگوں میں بھی ایسے واقعات ہوئے، حلیت الاولیاء میں بھی کسی تابعی بزرگ کا یا پڑھتا لکھا ہے کہ ان کو بھی سجدے میں موت آئی، بہت نفلیں پڑھتے تھے. صلو علی
الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
دعا میں یہ کہنا میری مغفرت فرما یا یہ کہنا ہماری مغفرت فرما بہتر کیا ہے؟
دونوں درست ہے. اب ہماری سے مراد یہ کہ ہم سب کی
جی.
تو اس میں تو اچھا ہی ظاہر ہے کہ سب کے لیے دعا کرے صرف اپنے لیے نہ کرے، یہ بھی اچھا ہے. اب اپنے لیے بھی دعا مانگنا یہ بھی حدیث میں الفاظ موجود ہے، اللہم اجرنی من النار، یہ حدیث کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، یہ اجرنی ہے مجھے واحد کی ہے، اکیلے کی دعا ہے. یوں حدیثوں میں آئے ہوئے اس طرح، کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ اگر حدیث کے الفاظ حصول برکت کے لیے وہی الفاظ پڑھے اجرنا من النار بھی صحیح ہو جائے گا، جائز یہ بھی ہے، لیکن اجرنی میری کوشش ہوتی ہے میں اجرنی پڑھتا ہوں وہ حدیث کے الفاظ کی برکت لینے کے لیے کہ اپنی طرف سے کوئی اس میں، ورنہ ایسی ترمیم کے جو بالکل جائز اور علماء اس طرح کرتے ہوں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تھوڑا طویل.
اچھا اب میں نے جیسے اللہم اجرنی من النار کہا تو جس جس نے آمین کہا تو وہ اس دعا میں شریک ہو ہی گیا نا، اس طرح تو ایسا ہی ہو، آمین منے ایسا ہی ہو، شریک ہو گیا نا یہ دعا میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک تھوڑا طویل سوال ہے.
اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم
اجرنی
من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تھوڑا سا طویل سوال کر رہا ہوں، یہ فیس بک پیج پر آیا ہے. آج کل کے دور میں تھوڑا سا ترمیم بھی مجھے کرنی پڑے گی سوال میں. بعض ایسا لگتا ہے کہ جھوٹے اور برے قسم کے عاملین کا بھی سسٹم چلا ہے. ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے اور اپنے ساتھ جوان لڑکیوں کو رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں میں نے اپنی بہن بیٹی بنایا ہوا ہے. اور بعض ایسے بھی جن کے مریدین کے ہمارے بزرگوں سے ملاقات کرواتے ہیں ہمارے حضرت، کل ہم نے بابا بلے شاہ سے ملاقات کی، اس سے پہلے داتا صاحب سے ملاقات کروائی گئی، نمازیں نہیں پڑھتا، جب اس سے نماز کا بولتے ہیں تو کہتا ہے آج میں نے غوث پاک کے ساتھ نماز پڑھی، اور اس کی داڑھی بھی نہیں ہے، شریعت کے احکامات کی پاسداری بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، جو عقل مند ہو، جس کو شریعت کی معلومات ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح مطلب ولی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مطلب نامحرم جوان لڑکیوں کو بیٹیاں بنا کر ترکیبیں بناتا رہے. تو بیٹی بنانے سے تھوڑی وہ پردے کا وہ ختم ہو جائے گا حکم، نہ بیٹی بنانے سے، نہ ماں بنانے سے، نہ بہن بنانے سے کوئی ماں بہن بن نہیں جاتی. تو یہ بالکل یعنی کہ یہ بھی عام ہے، یہ عوام میں بھی ہے، خالی بابا جیوں میں تو کوئی بابا جی ہوگا لاکھوں میں سے کرتا ہوگا، تو ویسے عام ہے یہ. منہ بولی بیٹی تو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے ماں کا، تو منہ بولے بھائی بہن ہوتے ہیں، یہ سب بے پردگیاں کر رہے ہوتے ہیں، گناہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح منہ بولے کرنے سے منہ بولا ہو نہیں جاتا، تو اس لیے بچنا ہی اس سے ہوگا، ورنہ قرآن کریم نے تو انما المؤمنون اخوة کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو قرآن کا فیصلہ ہو گیا کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، مسلمان اسلام کے ناطے سے سب بھائی بہن ہیں، مگر پردے کا حکم اپنی جگہ پر باقی ہے. ایسا پھر یہ کہ نماز بھی گوشت پاک کے بیچے پڑھ آتا ہے تو ایسوں کی گلی سے بھی نہیں گزرنا چاہیے کہ ایمان برباد ہوتے ہوئے دیر نہ لگے. اس طرح کے لوگ اور کیا کیا بکتے ہوں, خدا بہتر جانے. پھر اس طرح کے لوگ یہ علماء کے بھی خلاف ہوتے ہیں. ہم کسی عالم کی بات کریں گے نا تو بولیں گے مولویوں کی فقیروں کی پرانی جنگ ہے, یہ مولوی کیا جانے, نعوذ باللہ. پھر یہ اور بک بک کر کے بربادی کرتے ہیں. اور یہ کہ ان کے گرد بھی چار آدمی ہوتے ہیں, وہ نا کل شعین یرجعو الی اصلہ, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا. تو اس طرح کے لوگ بھی ان کے قریب جو ہے نا یہ ہوتے ہیں, ان جیسی سوچیں رکھنے والے. تو بارہ یہ کہ اللہ کریم ایسوں کو ہدایت کرے, یہ غلط لوگ ہوتے ہیں. اس بزرگ سے ملوا دیا, اس بزرگ کی صاحب مزار سے زیارت کی, تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ, داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ, ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. اب کوئی مطلب یہ اپنے شعبدے سے, اپنے کوئی عملیات کے ذریعے, یا اپنا کوئی اس کے تابع جن ہو اور اس کو کوئی داڑھی والا اور زلفوں والا اور امام والا کوئی انداز بنا کر یہ آپ کو دکھا دے کہ یہ داتا حضور ہے, آپ کیسے پہچانیں گے داتا حضور ہے؟ یہ یوں بھی ہوتا ہوگا, یہ بابا بلے شاہ ہے, یہ گوشت پاک ہے, یہ سب مطلب دنیا جھکتی ہے. جھکانے والا چاہیے. علم دین کی کمی کی وجہ سے لوگ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور ان لوگوں کی دکانیں چمکتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے اگر کوئی علاج ہو گیا ان کے ذریعے, کوئی مریض ٹھیک ہو گیا, جن اتر گیا, وہ یہ علاج ہے. تو غیر مسلم ڈاکٹر بھی تو دل کاٹ کے نکال کے دل بدل دیتے ہیں, اور کیا کیا علاج کر ڈالتے ہیں نا, بڑے بڑے امراض کا علاج. تو کیا معاذ اللہ ان کا دین سچا, ان کا مذہب سچا ہے کیا غیر مسلم کا؟ تو وہ اپنی جگہ پر ہے, ان کا علاج اپنی جگہ پر ہے. تو یہ بھی عملیات تعویذات, یہ ایک فیلڈ ہے, یہ طریقہ علاج ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو مطلب جس کا تعویذ کام کر گیا وہ پہنچا ہوا ہی ہے. پہنچا ہوا بعضوں کا تو ہوگا, بعضوں کا شیطان تک پہنچا ہوا ہوگا. تو دیکھا جائے گا شریعت کی پابندی, شریعت کی پابندی کتنی کرتا ہے, کیا اس کا تعویذ چلے یا نہ چلے. شریعت کا پابند ہے تم, مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ گمراہی کے اسباب کیا ہے, جواب ارشاد فرمائے.
گمراہوں کی صحبت, یہ سب سے بدترین سبب ہے گمراہی کا, کہ اس کی باتیں, اس کی مطلب حرکتیں جو ہے نا, یہ ہے نا صحبت و مؤثرہ, صحبت اثر رکھتی ہے, تو اس کی باتوں کا اثر اس کے دل پر پڑتا رہے گا. ایک سبب یہ, گمراہوں کی تقریر سننا, لیکچر سننا, اس سے بھی گمراہی آتی ہے. اور سب سے بڑی حماقت یوں اس پر وارد ہوتی ہے, ایسے شخص پر جو ایسوں کی باتیں سنتا ہے, ایسوں کی صحبت میں رہتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں یار سنو سب کی کرو اپنی. بھائی یہ کون سی حدیث میں کہا گیا, کس آیت کا ترجمہ آپ نے کر دیا کہ سنو سب کی کرو اپنی, یہ کہاں ہے؟ تو یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہوتے ہیں سنو سب کی کرو اپنی, یا بولیں گے یار اپنے تو بہت پکے ہیں یار, اپنے کو ہلا نہیں سکتا. یہ ہل چکا ہے اس کی بات کر رہا ہے, ورنہ جو ہلا ہوگا نہیں, ہلا نہیں ہوگا نا, وہ ہمیشہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہی رہے گا, کبھی پھوپا نہیں کرے گا کہ میں یوں ہوں, میں پکا ہوں, کچا ہوں. یہ نہیں یار, کچا ہی کچا ہوں, کچا ہوں کہنے میں حرج نہیں ہے, کہ میں مطلب بہت کمزور ہوں, مجھے بھی اثر ہو سکتا ہے کہ کسی کا بھی صحبت کا, کہ صحبت مؤثر ہوتی ہے, اثر رکھتی ہے. اور قرآن کریم نے منع کیا ہے فلا وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالم سے مراد تفسیرات احمدیہ کے حوالے سے عرض ہے کہ کافر, بد مذہب, یعنی گمراہ اور فاسق. یہ تین مطلب تینوں قسمیں جو ہے نا یہ ظالم میں شامل ہے, ظالم کو شامل ہے. تو اب یہ کہ قرآن تو منع کر رہا ہے کہ ظالم کی صحبت میں شیطان بھلا دے تب بھی اٹھ جاؤ مت بیٹھو, یاد آ جائے ادھر سے اٹھ جاؤ. اور یہ بے وقوف کہہ رہا ہے کہ یار سنو سب کی کرو اپنی, کچھ نہیں ہوتا بھائی. قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے. اتنی بڑی وارننگ ہے اور تم کہتے ہو سنو سب کی کرو اپنی. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی لرز کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میرے حاضرین یا میرے ناظرین میں سے کسی کا کل تک یہ ذہن تھا یا ابھی سے پہلے ذہن تھا تو اس ذہن سے توبہ کر لیں, اور ہرگز اعتماد نہ کریں کہ وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے کذاب پر یعنی جھوٹے پر اعتماد کیا, اور اگر نفس کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا میں سب کچھ جانتا ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اور بالکل یعنی کہ گمراہ ہی کہہ کر نہیں آتی. تو گمراہی سے بچنے کے, گمراہ ہو جانے کے یہ بعض اسباب بتائے. اسی طرح گمراہی کے لٹریچر پڑھنا, گمراہوں کے لکھے ہوئے لٹریچر پڑھنا, چاہے وہ گمراہ کوئی اچھی بات اس میں بظاہر لکھی ہو, یار اس میں کیا تو نماز کی لکھی ہوئی بات. ارے بھائی اب نمازوں کی باتیں پڑھو گے نا تو یہ خطرہ تو ہے نا کہ آپ اس کی تحریر سے اس کے انداز لکھنے کا جو اسلوب ہے انداز ہے اس سے متاثر ہو جائیں. تو کسی بد مذہب گمراہ سے متاثر ہو جانا, اس کی محبت دل میں آ جانا, یہ بھی تو تباہ کن ہے. اور پھر اور لٹریچر پڑھنے کو جی چاہے گا, تو اس لیے نہ یہ تقریر سننی ہے نہ صحبت میں بیٹھنا ہے نہ تحریر کسی بد مذہب گمراہ کی دیکھنی ہے نہ پڑھنی ہے. ہم بھلے ہمارے عاشقان رسول علماء بھلے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب.
تجھے
پچیس رمضان مبارک ہے, اور آج جیسا کہ مکتبۃ المدینہ مجلس کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ صراط الجنان جدید انداز میں الحمدللہ یہ شائع ہو چکی ہے, اور یہ 10 جلدوں پر مشتمل یہ صراط الجنان کا پورا سیٹ جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. بڑی ہی پیاری اور خوبصورت اس کی پرنٹنگ کا سلسلہ ہوا ہے, تو ضرور اس کو حاصل کیجئے, اور 25 رمضان مبارک سے اس کی خصوصی ڈسکاؤنٹ 26% ڈسکاؤنٹ پر یہ مکتبۃ المدینہ سے سیٹ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. ویسے اس کی قیمت جو ہے وہ 6600 روپے ہے, اور اگر ابھی آج سے اس کا سیل شروع ہے 4440 روپے میں یہ مکتبۃ المدینہ سے پورا سیٹ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے.
اس میں کتنی جلد ہیں؟
یہ 10 جلدیں ہیں, اور یہ پوری 10 جلدوں کا سیٹ جو ہے وہ حاصل کیجئے, اور ہر گھر میں ہونا چاہیے. امیر اہل سنت نے بارہا اس کی ترغیب دلائی ہے. مزید یہ بڑا خوبصورت سیٹ بنا ہے باپا.
مرحبا.
یہ اگر تقسیم بھی کریں باپا ایصال ثواب کی نیت سے, اور الحمدللہ مدنی حلقوں میں بھی اس کو صبح پڑھ کے سنایا جاتا ہے.
الحمدللہ مدینہ مدینہ تقسیم بھی کرنا چاہیے اس کو خرید کر. اہل ثروت جو ہے وہ آئیں, امام صاحبان کو خطیب صاحبان کو بھی دیں, عام مسلمان بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا. اس میں کنز الایمان بھی ہے, اعلی حضرت کا ترجمہ بھی ہے, پھر کنز العرفان بھی ہے, اسی ترجمہ کا تھوڑا سا آسان کر کے بھی ترجمہ دیا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیر صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اگر کوئی اسلام بھائی کسی کو اے سی بیچتا ہے, وہ جو خریدتا ہے اے سی, وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ نہ مجھے اے سی لگوا کے بھی دے, وہ ایک مزدور کو اس کے پاس بھیجتا ہے اور اس مزدور کو کہتا ہے کہ آپ نے اپنی مزدوری بھی لینی ہے اور میری کمیشن بھی لینی ہے, یعنی ان دونوں کے درمیان طے ہے کہ اگر وہ اس کو کام دے گا تو وہ اس کی کمیشن بھی لے گا, تو کیا یہ صورت جائز ہے؟
یعنی ایک تو اے سی جو بیچا جاتا ہے وہ تو اس کی تو الگ خرید و فروخت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کا کاریگر مزدور وغیرہ بھیجے جاتے ہیں کہ جو آ کے اس کو اس کی سیٹنگ کرتے ہیں, اس کو لگا کر دیتے ہیں. اب اس پر جو ہے وہ اس سے کہنا مزدور سے کہ میں تمہیں یہ کام دوں گا, کام دلوا کے دوں گا, تو اگر تو وہ جو اجرت ہے اس میں کوئی ایسی زیادتی نہیں کی جاتی, یعنی جس کو بیچا ہے اے سی اگر کوئی دوسرا مزدور بھی آتا تو وہ اتنی ہی قیمت لیتا, زیادہ نہیں لیتا, اور یہ جو اس نے مزدور بھیجا ہے وہ بھی وہی قیمت لے رہا ہے. تو اب چونکہ دھوکے کی کوئی صورت نہیں ہے اور اس نے جو ہے وہ محنت بھی کی ہے, مزدور کو بلایا, اس کو کام دیا, بھاگ دوڑ کی اس نے کام کیا, تو اس کے اوپر تو اس کا اجرت لینا یہ ٹھیک قرار پائے گا جبکہ کوئی دھوکہ دہی کی صورت نہ ہو. ہاں ایسا ہے کہ مزدوری ویسے بنتی کم تھی لیکن اس نے جو ہے وہ اپنا کمیشن لینے کے لیے مزدور کو لگایا اور اس کو بولا جس کو جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ اتنی اس کی مزدوری بنے گی عرف سے ہٹ کر, تو اپنے کمیشن کی وجہ سے اس نے اس کو ایسا مزدور دلایا ہے کہ جو عرف سے زیادہ مزدوری لے رہا ہے, تو یہ پھر درست نہیں ہوگا, یہ جائز نہیں ہوگا.
سوال یہ ہے جناب کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں عید الضحیٰ کی قربانی کس جانور کی ادا فرمائی؟
اللہ اللہ, چت کبرے مینڈے کا تذکرہ ہے, اونٹ بھی نہر فرمائے, وہ یوم نہر تھا قربانی کے دن تھے, اور یہ بھی روایت میں کہ سیاہی میں چلتا ہو, سیاہی میں بیٹھتا ہو, سیاہی میں دیکھتا ہو, انہیں آنکھوں کے گرد بھی کالے بال, پیٹ جہاں بیٹھتا ہے وہ کالے بال, ٹانگوں کے کالے بال, تو یہ اس کا بھی حدیث میں تذکرہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ ایسا ہم دیکھ لیں جانور, یہ دمبا یا بھیڑ, تو اس طرح کے مختلف ہیں, مطلب اور امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا افضل ہے یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا افضل ہے؟
دونوں ہے ایک ہی چیز. خوف کس کا ہوا جس سے محبت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے محبت, ورنہ شر کی وجہ سے بھی خوف ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو اس ایسا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نا, تو کافر ہو جائے گا. نعوذ باللہ, اللہ کے لیے کوئی شر کا تصور کرے گا تو, اس لیے ہم ڈرتے ہیں, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے, تو محبت ہے جب ہی تو خوف ہے, اس کا ڈر ہے. جیسے کہ امام مسجد کا ہوتا ہے تو اس سے بندہ ڈرتا ہے, یہ ڈر محبت کی وجہ سے دل میں احترام اس وجہ سے ہوتا ہے, سگریٹ چھپا دیتے تھے اب پتہ نہیں ہے, سر ڈھک لیتے تھے پہلے, ہم نے یہ مناظر دیکھے, اب خدا جانے اب تو بے باکی کا دور ہے, اب تو امام کے سامنے یوں یوں پھونکتے ہوں گے تو کوئی تعجب نہیں ہے, اب حیا کم ہوتی جا رہی ہے. تو محبت اور خوف یہ دونوں فضیلت والے ہیں, اب اس کی ظاہر ہے کہ ہم تقسیم کیسے کریں, پھر محبت کتنی ہے یہ بھی کسی کو کم ہوتی ہے, کسی کو غلبہ ہوتا ہے بہت زیادہ, خوف میں بھی کسی کو کم کسی کو زیادہ, تو درجات تو ہے نا.
سکتے ہیں کہ محبت کی وجہ سے ڈرتا ہے اس کے سامنے کوئی ایسا کام کرنے سے, ہلکا کام جو ہے اس کے سامنے نہیں کرتا کہ ان کو اچھا نہیں لگے گا.
اب ظاہر پیر کا احترام دل میں جبھی تو یہ کر رہے ہیں سر، اس سے بچ رہا ہے، لیکن اب حقیقت میں محبت اور خوف یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہونا تو اب ذہن جا رہا ہے اس طرف، لیکن اس پر کبھی غور نہیں کیا تھا. آپ فرمائیں. محبت اور خوف یہ بازار تو خیر الگ الگ تو معلوم ہو رہا ہے، مطلب یہ
اصل میں اللہ کے خوف کی ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ دوسرے کا جو خوف ہوتا ہے وہ اس سے اس کو دور کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے.
بالکل.
بعض لوگ فرض نماز پڑھنے کے بعد دونوں سلام پھیرنے کے بعد ایک خصوصی سجدہ کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟
یہ جو مجھے جو یاد پڑتا ہے غالباً شاید ہو سکتا ہے کہ یہ شکرانے کا سجدہ بھی ہوتا ہو کہ یا اللہ تو نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائی، اس شکر میں اگر وہ سجدہ کرے تو
اللہ کرے ایسا کرتا ہو تو اچھی چیز ہے کہ تو نے مجھے نماز کی توفیق دی، شکر ادا کرے،
ایسا جیسے
افطار کے بعد روزانہ شکر ادا کرنے کا سجدہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے روزے کی توفیق عطا کی، اچھی بات ہے.
تراویح پوری ہو گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پوری تراویح پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، میری نماز کی حفاظت فرمائی فرما، اور یوں کر کے سجدہ شکر ادا کر دے.
بالکل اچھی بات.
بعضوں کو دیکھا ہے کہ سجدے میں جا کر اب یوں ہاتھ رکھتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں اور ہاتھ ہتھیلیاں جو ہے نا آسمان کی طرف ہوتی ہیں، زمین پر رکھ کر یوں زمین پہ جیسے پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ سجدے میں ہوتے ہیں تو یوں دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حضور. شاید مجھے گمان ہے کہ ان کے پیش نظر شاید یہ بات ہوتی ہو کہ بندہ سجدے میں جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے کسی اور حالت میں نہیں ہوتا، اس طرح کی ایک بات شاید ذہن میں ہوتی ہو، تو وہ سجدہ کر کے اپنے رب کے حضور جیسے دعا کر رہا ہے. تو اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق دی، اس دی توفیق ملنے پر سجدہ شکر کرے تو یہ اچھا ہے، اور اب دعا مانگے. اب اس میں ذرا پراپر سجدہ کرے، یہ سجدے میں ہتھیلیاں زمین پر لگی ہوئی ہوتی ہیں نہ کہ الٹی.
نہیں میں نے یوں بھی دیکھا جیسے میں نے عرض کیا نا آپ کو.
ہاں وہ تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں،
یوں بھی کرتے ہیں یہ، جیسے کہ دعا والا ہی انداز ہے مگر سر سجدے میں.
جی ہاں کرتے ہیں اس طرح. اب اس کی شرعی حیثیت پتہ نہیں مجھے.
دو طرح کی حیثیت اللہ حضرت نے بالخصوص لکھی ہیں، دو سے تین طرح کی. ایک تو یہ کہ دو زانوں بیٹھا ہو، دوسرا یہ کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، تیسرا یہ کہ سجدے کی حیثیت بنا کر دعا مانگنا. اور اس میں یہی کہ چونکہ بے سبب سجدہ یہ نہیں ہونا چاہیے، مناسب نہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہی شکر کی نیت کرے کہ اللہ نے مجھے دعا کی توفیق عطا فرمائی، اور اس میں اس حیثیت میں جا کے، اس کنڈیشن میں جا کے، اس حالت میں جا کے وہ دعا مانگے. تو اگر بعد میں ہاتھ ایسے کر بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اس کے اندر
ناجائز نہیں ہے. اور نفلوں میں بھی سجدے میں دعا مانگ سکتا ہے کہ وہ مطلب قبول ہونے کے زیادہ چانس ہے کہ سجدے میں بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے.
لیکن وہ دعا عربی میں مانگے گا اور ایسی دعا مانگے گا کہ جو بندے سے نہیں کی جاتی، سوال وہ اللہ سے ہی کیا جاتا ہے.
سوال چلائی.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا میں اپنے زیر استعمال موٹر سائیکل، اپنے زیر استعمال کپڑوں پر اپنی خوشی سے زکات دے سکتا ہوں؟ کیونکہ میرے پاس جو زیور کی حد مقرر ہے اتنا زیور نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں زکات دینا چاہتا ہوں، تو آیا اس کے بارے میں میرے لیے رہنمائی فرمائے.
بزرگان دین میں سے اس سے بزرگان دین ہوئے جو یہ جس فرماتے تھے کہ شریعت نے تو صاحب نصاب پر شرائط کے ساتھ 2.5% زکات رکھی ہے، ہماری زکات 100% ہے، ہم اپنے بات کوئی رکھتے ہی نہیں، سب رائے خدا میں دے دیتے. تو اس طرح یہ کہ اگر کسی کے پاس جس پر زکات فرض نہیں ہے اور بال بچوں یا ماں باپ کی اختلافیاں بھی نہیں ہو رہی اپنے، تو وہ اگر دینا چاہ رہا ہے خدا میں تو 2.5% کیوں دے، 50% دے، پورا دے، جتنا چاہے دے.
نفل ہوگا یہ، نفل ہوگا یہ،
نفل صدقہ کہلائے گا، یہ خیرات کہلائے گی، ثواب ملے گا. ماشاءاللہ، لیکن اس کو زکات قرار نہ دے. جس طرح نماز نفل ہوتی ہے نا، اس طرح زکات نفل ہونا یہ کہیں پڑا نہیں ہے. ہاں، اس لیے وہ اس کو رائے خدا میں دینا، اور لوگوں کو کہتا نا پھر کہ میں تو فرض نہیں ہے پھر بھی 2.5% زکات دیتا ہوں. یہ زکات ہے ہی نہیں نا. اور یہ جو نفل دیں گے نا وہ آپ سیدوں کو بھی دے سکتے ہیں، ورنہ زکات فرض زکات والی سیدوں کو دی نہیں آ سکتی، زکات نہیں ہوگی دیں گے تو. اور یہ جو نفل والی ہے، یہ اگر کسی ایسے شخص کو چلی گئی کہ جو زکات کا حقدار نہیں ہے، تب بھی ثواب ملے گا.
میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ سوال ہے کہ جو ہم دنیا میں نیک باتیں کرتے ہیں، کیا جنت میں بھی ہمیں یہ پتہ چلے گا ہم نے کون کون سی نیک باتیں کی تھی؟
دنیا میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اس طرح جنتی گفتگو کریں گے کہ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرے ہوئے رہتے تھے. اور اس طرح کی گفتگو تو ان لوگوں کی مذکور ہے کہ کوئی ذکر کرے گا، جیسے اس قرآن پاک میں سورہ صافات میں ذکر کیا کہ قریب آ کے یہ تساءلون گفتگو کریں گے، اور وہ بتائے گا کہ قال قائل منہم انی کان لی قرین، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا یعنی کافر، جو کہا کرتا تھا کہ یہ کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو پھر وہ کافر دکھایا جائے گا کہ وہ جہنم کے وسط میں درمیان میں ہوگا جہنم کے اندر. تو یوں اس طرح کی گفتگو تو موجود ہے، باقی اور گفتگو بھی ممکن ہوگی وہاں پر.
میں محمد عرفان عطاری شیخپورہ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم نے مویشیوں میں ایک بیل پالا ہوا ہے، تو نیت یہ کی ہوئی ہے کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے پیسے جو ہے نا کو بیچ کر اس کے پیسے اللہ کی راہ پر خرچ کرنے ہیں، تو اگر ہم اس کی قربانی کر لیں تو وہ نیت ہماری پوری ہو جائے گی یا نہیں؟
اس میں یہ ہے کہ اگر تو صرف نیت ہی کی تھی، کوئی نظر وغیرہ منت وغیرہ نہیں مانی تھی، تو بہتر یہی ہے کہ اب بھی اس کو آپ یہی کریں کہ بیچ کر اس کے جو رقم ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر صرف کریں. ورنہ اگر آپ اس کی قربانی بھی کر لیں گے تو اس صورت میں حرج نہیں ہے، قربانی آپ کی ہو جائے گی، اور اس گوشت کو آپ جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، جو تین حصے طریقہ کار ہے اس کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات بھی کر سکتے ہیں.
سارے کا سارا بیل اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
جی نعت خوان اسلام بھائی بھی موجود ہیں، اگر کچھ اشعار کے کلام سے متعلق رمضانی کسوٹی ہو جائے ہر نعت خوان سے ایک ایک، پھر اس کے بعد ہم اشعار کی تکرار کے جو مراحل ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو امیل سنت نے کوئی کلام ذہن میں لیا ہو تو ہم آگے بڑھیں.
چلے میں نے سوچ لیا.
ٹھیک جی عمر بھائی شروع کریں.
یسیری کیا وہ کلام خاندان اعلی حضرت میں سے کسی کا ہے؟
جی نہیں.
کیا وہ کلام امیر اہل سنت کا ہے؟
جی ہاں.
کیا وہ کلام مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے ہے؟
مدینہ شریف کے حوالے سے نہیں ہے. انہیں مراد یہ ہے نا آپ کے جیسے سفر میں جاتے ہو جو پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک کاش پھر مدینہ تار جا سکے، ایک بار پھر مدینہ تار جا رہے ہیں.
کیا مناجات پر مشتمل ہے کلام؟
جی ہاں.
کیا اس کے ہر شعر کے آخر میں یا رب آتا ہے؟
جی نہیں. چار پنج.
کیا اس کے شعر کے ہر آخر میں یا الہی آتا ہے؟
جی نہیں. آخری سوال.
کیا اس کے آخر میں مولا آتا ہے؟
جی نہیں.
کیا وہ یہ مناجات ہے؟ سر ہے خم ہاتھ میرا.
سوال کا تو وہ گزر گئے, آپ نے دو ذرا جواب دینا ہے.
میں جواب دے رہا ہوں. آپ کا مرادی جو مناجات ہے وہ یہ ہے, سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے.
میرا مرادی کلام کوئی اور ہے. ایک اشارہ دے دوں, حاجی مشتاق نے پڑھا ہے. جی اب آپ جو ہے نا وہ حاجی اپنے 2002 سے لے کر جو نا ابھی 2019 تو آپ 15-16 سال پیچھے چلے جائیں, یعنی اتنا پرانا کلام ہے.
اس وقت یہ عمر بھائی تو شاید ناتے پڑھتے تھے یا پتہ ہی نہیں, مدنی ماحول میں تھے نہیں تھے, بعد میں تشریف لائے.
کیسٹ وغیرہ تو ملتی تھی. جی اس کو آگے بڑھیں, آپ بتا دیں, یہ عمر بھائی تو نہیں بتا پا رہے, پھر اس کے بعد آپ دوسرے کلام میں پھر محمود کی طرف جائیں.
یار محمد میری تقدیر جگا دے, صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے.
بین الاقوامی اجتماع ہوتا تھا اس میں دعا میں یہ پڑھا کرتے تھے حاجی مشتاق.
اس کا ایک مشہور شعر, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. جی دوسرا. جی محمود بھائی سوال شروع کریں ہم. جی
کیا وہ امیر علیہ سنت کے زیر بخشش میں ہے کلام؟
جی نہیں.
کیا وہ سید اعلی حضرت کا؟
جی نہیں.
کیا وہ خاندان اعلی حضرت میں تھے؟
جی ہاں.
مولانا حسن رضا خان؟
جی ہاں.
اس کلام سے پہلے کچھ ایسا کر دے؟
جی نہیں.
کیا وہ مناجات ہے؟
جی نہیں.
حاجی مشتاق علیہ رحمہ بھی پڑھتے تھے اس کلام؟
جی حاجی مشتاق نے پڑھے.
جی فرمائیں. ٹائم پورا ہو گیا, اب آپ کلام پڑھ دیں. حسن رضا
آپ نے بھی پڑھا ہے.
اچھا اب یہ یہاں تک تو پہنچ گئے. جی
ضرور آتا ہے شروع
نہیں, اب سوال کا موقع نہیں ہے. آپ ایک کام کریں حضور, کوئی اس پورے کلام کا کوئی بھی بیچ کا یا آگے پیچھے کا کوئی ایک بتا دیں اشارہ.
وہ تو دوں سمجھ دیں گے مشہور کلام ہے یہ, پڑھ کے
بتانا اشارہ تو
فرما دے.
اچھا فرماتے رہا کریں بس.
ولادت
پور نور ہے زمانہ, صبح ہے شب ولادت, پردہ اٹھا ہے کس کا, صبح ہے شب ولادت.
ماشاء یہ بھی ہے نا ایک آدھ حرف سے پورے کلام کو لے لینا تو ماشاءاللہ صلاحیت تو یہ بھی کہلائے گی.
بالکل
جی. آپ دوسرا کلام سوچیے حضور, ہمارے کامران بھائی پہنچیں گے.
ٹھیک ہے
جی کامران بھائی شروع کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کا کلام جو آپ نے سوچا ہے وہ خاندان اعلی حضرت سے.
جی ہاں,
وہ کلام صاحبزادہ اعلی حضرت کا ہے.
جی نہیں,
سید اعلی حضرت کا کلام.
جی نہیں,
برادر اعلی حضرت کا.
جی ہاں.
برادر اعلی حضرت کا وہ کلام جس میں آپ نے سوچا ہے مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے, یہ مدینہ شریف کا تذکرہ اس میں.
حاضری کے حوالے سے اور تذکرہ دونوں میں فرق ہے.
مدینہ کا تذکرہ ہے.
اللہ اللہ,
یعنی مدینہ شریف کے حاضری کے حوالے سے نہیں ہے وہ کلام.
آپ گھڑی پر بھی نظر رکھیے گا.
اس کے مطلع میں عجب رنگ پر.
جی نہیں.
اب آپ کا آخری سوال ہے.
کیا وہ مشہور کلام ہے؟
جی ہاں.
چلیں
یا سیدی الودد.
چلیں اشارہ دے دیں.
حرف دینا یا کلمہ دینے؟ چونکہ نگران شروع میں حرف کہا تھا نا,
جو آخری حرف جو آپ کی علمیت گوارا فرمائے.
رحمت باری.
صحاب رحمت باری ہے باری, سارے کرم کا جشن
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ابو بنتین
لبیک.
جو سوچیے.
جی حاجی رضا بھائی سوچ لیا آپ نے کلام؟ سوچ لیا
جی. کریں سوال.
خاندان اعلی حضرت سے ہیں شاید؟
جی نہیں.
اچھا وسائل بخشش میں؟
جی ہاں.
جیسے کلام کی قسمیں ہوتی ہیں, نعتیہ ہے کلام, یعنی جیسے منقبت اور مناجات کے علاوہ کلام ہے جیسے نعتیہ جیسے کہتے ہیں.
منقبت اور مناجات کے علاوہ ہے.
رمضان کا تذکرہ ہے؟
جی نہیں.
سلام ہے؟
جی نہیں.
صحیح. متفرق کلام میں وسائل بخشش میں جو فہرست دی گئی ہے اس میں متفرق کلام میں؟
متفرق جو
متفرق کلام
متفر بابا جیسے وسائل بخشش میں فہرست ہے نا, مناجات الگ ہیں.
اچھا اچھا.
استغاثے الگ ہیں, منقبت الگ ہیں, سلام الگ ہیں. تو ایک فہرست میں ایک قسم ہے متفرق.
استغاثہ سے الگ نہیں ہے غالباً.
استغاثہ سے اور وہ دیکھنا محمود بھائی
بہرحال مکہ شریف میں لکھا ہوا کلام، مدینہ پاک میں لکھا ہوا کلام ہے مسجد نبوی شریف میں، اور 29 ذوالحجہ الحرام شاید 1414 سے نہیں جی.
اشارہ نہیں ملا، اشارے ملے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب آپ کا آخری سوال ہے
جی. مدینہ شریف کلم کا تذکرہ ہے اس کلام میں؟
جی نہیں، متفرق کلام میں نہیں ہے یہ.
حسب معمول سب کو اشارے ملے ہیں، ہمیں بھی اشارہ مل جائے. اشارہ کر دو تو بعد
کرم.
کرم یا الہی. کرم یا الہی.
کرم والے ہی اپنا
اللہ.
یہ آپ کو اشارہ مل رہا
کرم پر نظر ہے
بے شک.
یہ آپ کو اشارہ مل رہا جی.
کر دو کرم. چلو اب تو پہنچو بالکل ہی. اب تو
حاضر دربار ہوں کر دو کرم، گو ذلیل و خوار ہوں کر دو کرم.
تو آپ اعتماد کے ساتھ پڑھ لیں
جی میرے دن.
گو ذلیل و خوار ہوں کر دو کرم، گو ذلیل و خوار ہوں کر دو کرم، حاضر دربار ہوں کر دو کرم.
یہ اس میں گو ذلیل و خوار ہوں کر دو کرم، پر سگے دربار ہوں کر دو کرم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
جواب درست ہے حضور؟
جی ہاں جواب درست.
ماشاءاللہ. جی مراحل کی طرف بڑھیں.
جی ہاں
چلیں. پہلا مرحلہ صلوا على الحبيب. چلیں میں یہ تب تک پرچے نکلتے ہیں، میں مقطع پڑھتا ہوں، کوئی بھی ایک جلدی سے مطلع پڑھ دے. پہلا شعر لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے.
دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسے لوٹے.
میں تو احسان آپ تو طرز میں پڑھ دو.
دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسے
جی. پہلا مرحلہ
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد. شعر سنایا جائے گا، اس کے آخری حرف سے جو وہ شعر بنانا ہے، شعر سنانا ہے. شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں، اس کو بھی پسند ہے، اس کو بھی، اس کو سبھی عزیز، اس کو سبھی پسند ہے، اس کو سبھی عزیز.
زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان،
معراج وہ دم بھر میں پلٹے لا مکہ ہو کر، بہار ہشت جنت دیکھ کر ہفت آسماں ہو کر.
راہ پر خار ہے کیا ہو ہے،
شدت جا کنی کی ہو جب نزع کی جب ہو، شدت جا کنی کی ہو جب نزع کی جب ہو، کشمکش ورد زباں ہو یا خدا، صلی علی محمد.
دال
دل میں ہو یا
مجھ کو گھما دے الفت میں، نہ رہے اپنی کچھ خبر یا رب.
باہ
بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل سے کرتا وہ جوڑ دیتے ہیں.
ایسا مجھے کرے خدا یاد حضور میں فنا، ہر رگو پہ میں عشق شاہ میرے رہے بجائے روح.
حضور را
روح
روح
روح حضور میری تو ساری بہار
جو ہے وہ دوسرا مرحلہ. اس میں یہ ہے کہ پہلا
اگر دوسرے مرحلے سے پہلے ہم ایک اور سمت کی طرف جائیں. آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے، اگر ان کے ساتھ آپ پہلے رمضانی کسوٹی کر لیں. آئیے شخصیت کی زیارت کرتے.
ابھی آئی تھی شخصیت. اچھا یہ شخصیت ماشاءاللہ،
وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے زیارت ہوئی تھی ان سے ہو چکی. یہ ان سے شخص ان سے ہو چکی، اب ان سے ہونی ہے آج. جی حضور، سوالات کا آغاز کیا جائے.
ٹھیک ہے، مرحبا.
جی رکن شورا حاجی فضیل رضا تاری، ماشاءاللہ اب سوالات کی طرف جائیں گے.
رمضانی کسوٹی
سوالات.
کیا آپ کی مرادی سے کوئی جاندار ہے؟
جی نہیں.
کیا وہ کوئی مقام ہے؟
جی نہیں.
کیا وہ کوئی کتاب ہے؟
جی ہاں.
کیا وہ ضخیم کتاب ہے؟
جی نہیں.
رسالہ ہے؟
جی ہاں.
کیا وہ سوالن جوابن؟
جی ہاں. اے کیا سوال کیا آپ نے؟
کیا اس میں سوالات ہیں؟
جی ہاں.
کیا اس کے نام میں پہلے مدنی آتا ہے؟
جی ہاں.
آپ کی مراد مدنی انعامات کا رسالہ ہے.
آپ کا جواب درست ہے.
اتنی جلدی پہنچ جانے کی خوشی میں ساتویں سوال میں پہنچ گئے. ان کے ساتھ ایک اور رمضانی کا سوٹے گھر سے اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. اتنی جلدی بھی کہ آج کی رات ہے. چلیں ایک اور.
اللہ اللہ
چلیں ایک اور ہو گئی. شروع سوالات.
کیا آپ کی مرادی سے کوئی مزار ہے؟
جی نہیں.
کوئی مقام ہے؟
جی نہیں.
جاندار ہے؟
جی ہاں.
انسان ہے؟
جی ہاں.
مرد ہے؟
جی ہاں.
کیا ظاہری طور پر حیات ہیں؟
جی ہاں.
اراکین شورا میں سے؟
جی نہیں.
آپ کے برابر میں ہیں؟
جی
آپ کے برابر میں ہیں. دل میں؟
صحیح سے سوال کریں. کیا
آپ کے قریب ہیں؟
میرے قریب ہیں. تھوڑا سوال موڈیفائی کر لیں.
آپ کے دل کی جانب ہے؟
جی ہاں.
آپ کی مراد امیر اہل سنت ہے؟
آپ کا جواب درست ہے.
تو آپ کیا چاہتے ہیں ہم آپ سے بار بار کرواتے رہے؟ چلے دوسرا مرحلہ.
جی پہلا مصرع سنایا جائے گا, پڑھا جائے گا, اور آپ نے جو دوسرا مصرع بتانا ہے. میں نام پر تیرے واری جاؤں, میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور
بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام.
چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی,
جس کو بھی آتا ہو پڑھ سکتا ہے.
چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی, چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی. جھومتا ہے اب ہر مسلمان عید میلاد النبی.
سبحان اللہ, ہر مسلمان اب اس میں نہیں ہے. خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے,
نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے.
تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی.
میرے خواب میں تمہانا مدنی مدینے والے,
رب ہے موتی یہ ہیں قاسم,
رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں.
اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے,
قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو.
اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے,
قدموں میں تیرے سر
چوکھٹ میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو.
سبحان اللہ. ہوا ہے جلوہ نما وہ نگار آنکھوں میں, ہوا ہے جلوہ نما وہ نگار آنکھوں میں.
ایک سیکنڈ چلیں زرابہ پڑھ دیں, چاروں میں سے کوئی بھی نہ پڑھ سکا.
کہ آج پھول رہی ہے بہار آنکھوں میں. اب جو ہے وہ دوسرا مصرع پڑھا جائے گا اور پہلا مصرع سنانا ہے. میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی,
میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی.
جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں,
اراد تو منگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں.
خوب چمکی خوب چمکی اپنی قسمت مرحبا یا مصطفیٰ.
آج آئے جانے.
چار تین دو ایک. جی وقت پورا.
آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی,
خوب چنگی اپنی قسمت مرحبا یا مصطفیٰ. جی
روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ,
مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ.
کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے,
مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے.
ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے.
بہار ہے شادی مبارک چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی
اپنی لیلے قرآن دل کا بولتے تھے
مالک کل کہلاتے یہ ہیں
رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی ان کے
جو ہے وہ چوتھا مرحلہ اس میں یہ ہے کہ شعر کا جو وہ پہلا لفظ بتایا جائے گا اہل سنت
بیڑا پار صحابہ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی
غور
تو کر رضا غور سے سن رضا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ
دیکھو
پڑھیں گے نا تو حاضرین ناظرین سب کی دلچسپی رہے گی اب بعض اوقات آپ بالکل من 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 کر لیتے ہیں تو پلے نہیں پڑتا کہ آپ بول کیا رہے ہیں
غم زدوں
غور سے پہلے شعر
غور
غم زدوں رضا
کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط
اگلا حرف بتا دوں بتا دوں کعبے کے
در کے سامنے
بدر تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر تم پہ کروڑوں درود کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود
ماشاءاللہ چوتھا مرحلہ بھی مکمل ہوا اب جو ہے وہ پانچواں مرحلہ کہ اشعار کے درمیان کا جو لفظ بتایا جائے گا گاڑا
روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا کعبے کی چھت پہ جھنڈا
اگلا یا پچھلا
قلب میں عشق آل رکھا ہے
اور میرا مرادی شعر کوئی اور ہے
اشارہ دے رہے آگے پیچھے کا بھیا
آل کا صدقہ
یہ درمیان میں آل ہے نا
آل کا صدقہ دے رہے
وہ تو شروع میں ہے نا آل سے شروع ہو رہا ہے جی دے دوں
میں نے نور تیرا سب تیری نسل پاک میں ہے
آل لفظ
آل ہے آپ اشارہ دے دو حضور
اگلا حرف بتا دیتا ہوں اس میں رسالت محمد آل محمد
پہلے کا بھی بتا دیں
جی
پہلا حرف اس سے پہلے
دے
اب آپ پڑھ دیں
حب اہل بیت دے آل محمد کے
اہل بیت دے آل محمد کے
بٹتا
طیبہ میں ہوئی,
پرس میں پڑھ دیں اگر یہ
صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے پاڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا, آیا ہے تارا نور کا
رؤوف
رؤوف ایسے اور یہ
درمیان میں جو کلمے نا وہ میں نے کہا رؤوف.
تم
اچھا یہ اصل میں یہ ہے بھی,
تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف رحیم, تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف رحیم, تم ہو رؤوف رحیم, ٹھیک ہو ذات عطا تم پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہو ذات عطا تم پہ کروڑوں درود.
میرا مرادی شعر کوئی اور ہے, اگلا حرف بتا دوں؟ اگلا یا اس سے پہلے والا؟ اس سے پہلے یا بعد والا؟
پہلے.
جی اس سے پہلے کا بتاؤں؟
جی جی
ہمارے ہمارے رؤوف. اس کے بعد والے بتا دوں رؤوف کے؟ ہمارے رؤوف بھی ہیں. مزید آگے رحیم بھی ہیں.
اب تو آگے پیچھے سارا باب بھی پڑھ دو.
خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہیں, رحیم بھی ہیں, شفیع بھی ہیں, رسول بھی ہیں, مطاع بھی ہیں, قسیم بھی ہیں.
سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے. ارشد بھائی پوچھ رہے ہیں جو مجھے گفٹ عیدی اور پاکٹ منی ملی ان سب کو ملا کر 70,000 ہو گئے, تو کیا اس صورت میں مجھ پر زکات فرض ہوگی؟
جس 70,000 کی جو رقم ہے وہ تو نصاب کو پہنچ جاتی ہے. آج کا جو نصاب ہے آج سے آج کل کا وہ تو 45,600 ہے. تو اگر یہ رقم آپ کے پاس ہے اور اتنی ہے کہ اس پر سال گزر چکا ہے, شرائط پائی گئی ہیں, تو اس صورت میں اس رقم کے اوپر تو زکات ہوگی آپ کے اوپر.
ٹھیک ہے. شوال میں 6 روزے قضا رکھنے سے شش روزوں کے فضائل حاصل ہوں گے؟
جی نہیں.
میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چل کے ناظرین, آج نماز تراوی میں کئی مساجد میں 29 پارہ یہ تلاوت ہوا ہے. آئیے مفتی صاحب سے ہم 29 پارے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. 29 پارے میں کئی صورتیں ہیں, سورہ ملک, سورہ قلم, سورہ حقہ, سورہ معارج, سورہ نو, سورۃ الجن, سورۃ المزمل, سورۃ المدثر, سورۃ القیامہ, سورۃ الدہر, سورہ مرسلات, اور اس میں کئی مضامین ہیں جو بڑے تفصیل طلب ہیں. ایک دو باتیں اس میں سے عرض کرتا ہوں. پہلی ہی سورت جو سورہ ملک کہلاتی ہے بڑی مشہور و معروف سورت ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے حوالے سے کئی نشانیاں بیان فرمائیں, اپنی قدرت پر دلیل قائم فرمائی ہیں. اور اس سورت کی مشہور و معروف فضیلت ہے کہ جو اس کو رات کو پڑھنے کا عادی ہوگا تو یہ سورت منجیہ کہلاتی ہے. تو وہ جو اس سورت کو پڑھنے کا عادی ہوگا تو یہ اس کے لیے عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنے گی. جو پڑھے گا انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. ایک روایت کے مطابق اس بات کی خواہش ظاہر کی گئی کہ ہر امتی کے سینے کے اندر یہ سورت ہونی چاہیے, اسے یاد ہونی چاہیے یہ سورت مبارکہ. تو 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے. ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسے یاد بھی کر لے, ورنہ کم از کم اتنا ہو کہ رات کو اس کو تلاوت ضرور کر لیا کریں. اس پارے کے اندر ایک دو باتیں میں مزید عرض کرتا ہوں کہ سورۃ القیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وجوہ ہوئی یوم اذن ناظرہ الى ربها ناظرہ. قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے کھلے ہوئے ہوں گے, ایسے خوش اور تر و تازہ ہوں گے کہ جو اپنے رب کی زیارت کرتے ہوں گے. یعنی کل بروز قیامت جب قیامت کا میدان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا، ان کو زیارت نصیب ہوگی، اور جو کفار ہوں گے الربہم یومئذ لمحجوبون، ان کو اللہ تبارک و تعالی کی زیارت سے روک دیا جائے گا، ان کو اللہ تبارک و تعالی کی زیارت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار یہ نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی کہ ایک تو قیامت کے دن ہوگا، پھر اس کے بعد جنت کے اندر جو اعلیٰ ترین سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ادنا جنتی وہ ہوگا کہ جو اپنی کثیر نعمتوں کے اندر، اولاد کے اندر، حوروں کے اندر ہوگا، اور اس کی جو وسعت ہوگی وہ بھی ہزار سال کی مسافت پر ہوگی، بہت بڑی بڑی سلطنتیں اسے دی جائیں گی۔ لیکن جو اعلیٰ ترین ہوں گے، جو اللہ کے نیک اور خاص بندے جو دنیا میں رہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی صبح و شام اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو مبارک وصف ذکر کیے ہیں، یا ایہا المدثر اور یا ایہا المزمل، یہ ذکر فرمایا یعنی مدثر اور مزمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ذکر کی ہے۔ اہل عرب کی ایک خوبصورت عادت ہے کہ وہ جب کسی کو کسی حالت میں دیکھتے ہیں، جو یعنی کسی کنڈیشن کے اندر دیکھا، کسی کیفیت کے اندر دیکھا، کسی خاص صورت کے اندر دیکھا، تو اسی نام کے ساتھ اسے پکارتے ہیں۔ جیسے حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر سے کسی وجہ سے مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر پہنچے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو بتایا کہ وہ باہر چلے گئے ہیں کسی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب باہر تشریف لے کر آئے تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی آپ کے پہلو پر لگ گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کو ہٹانے لگے۔ عربی زبان میں مٹی کو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت کے ساتھ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں پکارا، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو۔ یعنی وہ کیفیت ایسی تھی کہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کے ساتھ اسی کیفیت میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس پر حضرت علی کو پکارا، بلایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوئی، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت پہلے تھی وہ ابو الحسن تھی، یعنی آپ کے بڑے شہزادے امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آپ کی کنیت تھی، لیکن آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی یہ کنیت اتنی پسند آئی کہ آپ کی یہ کنیت زیادہ مشہور ہو گئی، اور آپ کے نزدیک یہ سب سے محبوب نام تھا، سب سے محبوب کنیت تھی کہ آپ کو ابو تراب کہا جائے، اس نام سے آپ کو پکارا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بلیاں پالنے کے شوقین تھے، بلیوں پر بڑی شفقت و مہربانی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹی بلی ان کی آستین میں تھی، یا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، تو ہریرہ چھوٹی بلی کو کہا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اس کیفیت میں دیکھا تو محبت کے ساتھ ان کو پکارا، یا ابا ہریرہ، اے چھوٹی بلی والے، یہ محبت والی بات۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارا سامان انہوں نے اپنے سر پہ رکھا ہوا تھا، کسی اور کا سامان بھی ایک دفعہ انہوں نے اٹھا لیا تھا لشکر میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انت سفینہ، تم تو کشتی بن گئے ہو، یعنی اتنا سامان بوجھ اٹھا لیا دوسروں کا، تو ان کا نام ہی سفینہ پڑ گیا، اس کے بعد سے وہ اسی نام کے ساتھ پکارے جاتے تھے۔ تو یہ عرب والوں کی ایک عادت ہے کہ جب وہ کسی کو کسی حالت میں دیکھتے ہیں تو محبت کے ساتھ اسی انداز میں اس کو پکارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمبل اوڑھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چادر اوڑھے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی محبت کا اظہار فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نام سے یاد فرمایا، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، اے بالا پوش، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھے ہوئے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عقیدت روز بروز بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
میرا دل
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ